سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو. درد دل کے واسطے کر جستجو, درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو, زخم حسرت اور خون آرزو. غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو, دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو. غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو. درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو. ان کی جانب سے محبت کا میرے, ان کی جانب سے محبت کا میرے, امتحان ہے ہر شکست آرزو, امتحان ہے ہر شکست آرزو. ان کی جانب سے محبت کا میرے, امتحان ہے ہر شکست آرزو. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جان و آبرو, میری دولت میری جان. خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جان و آبرو. حسرتوں کے غم مگر ہیں راہ میں, حسرتوں کے غم مگر ہیں راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو, سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو. حسرتوں کے غم مگر ہیں راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو. ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, آپ سے جو کر دے خوبرو, آپ سے جو دور کر بے خورو، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر بے خورو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر،
صرف نظر نظر بچانا،
تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبو، دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبو، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبو،
آخری شعر ہے،
دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی عظیم الشان نعمت بے شکل صورت شیخ کامل عطا فرمائی، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی پوری حیات مبارک میں ایک بات پر انتہائی زور دیا اور انتہائی درد سے اور انتہائی غم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور حجاب بدنگاہی ہے، اور جس زمانے سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو یعنی نگاہ کی حفاظت کو بیان فرما رہے ہیں، اس زمانے میں تو اس زمانے میں لاکھوں درجہ فرق تھا، کس زمانے سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس فرمایا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت نور افروز نے یہ بات محسوس فرمائی کہ بدنگاہی کا اور بے حیائی کا اور فحاشی کا اور بے پردگی کا ایک ایسا سیلاب آ رہا ہے کہ جس سے پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ سے زبردست دوری اور جنت سے دوری اور دوزخ کا قرب جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو مبعوث فرماتے ہیں اور اس سے کار تجدید لیتے ہیں، یعنی امت جو بہت ہی کسی اہم شرعی امر کی خلاف کرنے لگ جاتی ہے، اس کو بھول جاتی ہے، اس سے غفلت برتتی ہے، اس میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مجدد کے ذریعے امت کے سامنے اس امر کو پھر سے تازہ فرما دیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ وارثین انبیاء حقیقی ہیں، علماء ربانین، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو منقطع نہیں فرمایا بلکہ اپنے اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری رکھا اور قیامت تک جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک بھی ایک اللہ اللہ کہنے والا زندہ رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لینا، جو محبت سے اللہ کا نام لینا، معرفت سے اللہ کا نام لینا پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ ایک اللہ کا نام لینے والا، ایک مرتبہ اللہ کہنے والا بھی جب تک رہے گا پوری کائنات قائم رہے گی، اور جیسے ہی ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا اس وقت یہ پوری کائنات قیامت آ جائے گی اور یہ تباہ اور فنا ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن و حدیث میں نص سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت زبردست انعام عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شیخ کی قدر نصیب فرمائے، اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرمائے۔ اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، یہ تو برائے امتحان ہے زندگی دنیا کی۔ جس نے اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا کہ ہر وقت ہمارا یہاں امتحان ہو رہا ہے، جیسے حضرت نے ابھی شعر میں فرمایا کہ ان کی جانب سے محبت کا میرے، ہاں ان کی جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر شکست آرزو، کہ ہر لمحہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ہو کے رہے، چاہتے ہی یہی ہیں، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ جسم دے کر جو بھیجا ہے اس جسم سے وہ اعمال کریں ہم جو ان کی رضا کا باعث ہوں، ان کے تقرب کا، ان کے قرب کا باعث ہوں، اور اس طرح سے جب ہم کامیاب و کامران دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بڑے بڑے بدلے عطا فرمائیں، بڑے بڑے انعامات سے ہم کو نوازیں۔ لہذا جو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون نگاہ کی حفاظت کا ہے انتہائی اہم ہے، اور اب اس زمانے میں تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے، مشاہدات بالکل اب کھلے عام نظر آنے لگے ہیں کہ ہر گھر کی بربادی اور ہلاکت، بلکہ ہر مومن کی بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ یہ بدنگاہی بن رہی ہے۔ آج بھی ہمارے ایک دوست جو ہے وہ انہوں نے کافی عرصے بعد مجھے فون کیا تو کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں اور جو ہے بیمار بھی ہیں، خوف زدہ ہیں در حقیقت۔ تو کیوں خوف زدہ ہیں؟ خوف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے تعلق کمزور ہے، تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہو تو خوف کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ سے دوری کا یہ انجام ہے کہ وہ خوف زدہ ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ہر وقت بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کہہ لے کیا پڑھوں میں، میں نے کہا بھائی جب گھبراہٹ ہو آپ یا حیو یا قیوم پڑھ لیا کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کچھ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، حافظ ہیں؟ حافظ بھی ہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں. پھر میں نے ان کو کچھ ذکر بتایا، لیکن ذکر بتاتے وقت مجھے خیال ہوا کہ ہمارے حضرت کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی نیند بھی پوری رہنی چاہیے، ورنہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے اور مزید مسائل کا باعث بنتا ہے معاملہ. تو پوچھا کہ نیند آتی ہے؟ کہا نیند تو آتی ہی نہیں، کبھی 3 بجے کبھی 4 بجے اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی نیند مجھے آتی ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں جب جاگتے ہیں؟ اب دیکھیے حافظ صاحب ہیں لیکن جاگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہ موبائل، خود ہی کہنے لگے کہ ٹچ موبائل. میں نے کہا بھائی کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں یہ رہے گا آپ چین اور سکون کا تصور بھی نہ کریں، چھوڑ دیجئے اس خیال کو کہ آپ کو سکون اور چین ملے گا. تو یہ حالات ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں کہ بیچارے اس میں مبتلا ہے. ہم حقارت سے نہیں کہتے، ہمدردی سے کہتے ہیں کہ بیچارے اس میں مبتلا ہو گئے. اچھے اچھے بڑے بڑے عاقل بالغ لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک اور بھی ابھی صاحب نے ہمیں اطلاع دی کہ ہم اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیا کریں. ہم نے کہا کہ بھائی اس کا سوا اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل خیر آباد کہہ دیں، بائے بائے کر دیں، کہ اب اس کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ تعالی سب یہ چھوٹ جائے گا اور آپ سکون کی اور چین کی نیند سوئیں گے. گارنٹی ہے ہماری، ہم نے ان کو گارنٹی دی کیا انشاءاللہ تعالی آپ سکون کی اور چین کی نیند سوئیں گے. تو بیچارے ابھی معلوم نہیں کہ اب ہمت کریں گے یا نہیں، کہہ تو رہے تھے کہ ہم کریں گے، لیکن بعض لوگ ہمت مردانہ استعمال کرتے ہیں تو جان چھوٹ جاتی ہے، اور اگر ہمت مردانہ استعمال نہ کریں گے تو پھر تو معاملہ بنے گا ہی نہیں. بہرحال یہ حالات ہیں کہ اس چیز نے اس قدر بربادی لائی ہے، اور طرح طرح کے جو ہے اس میں کھیل کود اور تماشے اور فلمیں اور گانے بجانے، اور جو لوگ ان سے بچنا چاہتے ہیں اور دل سے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور بہانے سے، یعنی وہ دینی اعتبار سے اس میں کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم علم دین حاصل کر لیں، کہیں کسی کا بیان سن لیں، کہیں کچھ کر لیں، تو وہ اس بہانے سے جو ہے بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کہاں یہ لکھا ہے تصویر، کس نے کہا کہ یہ جو ہے نامحرم کو دیکھنا جائز ہو گیا؟ عورتیں مردوں کے بیان سن رہی ہیں، دیکھ کر ان کے ویڈیو دیکھ کر بیان ہو رہا ہے. تو اور اسی طرح مرد جو ہے وہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، طرح طرح سے بدنگاہی میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی صریح نافرمانی ہے، صریح واضح نافرمانی ہے. بعض لوگ کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے ہی نہیں. اگر دیکھا جائے یہ قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہماری کیا ضرورت تھی نیٹ استعمال کرنے کی. جواب ابھی بھی محاسبہ اپنا ہم کر لیں تو جواب دل سے آئے گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، اور ہمارے کوئی کام اس کے بغیر رکتے نہیں ہیں. کتنے ہمارے متعلقین نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اس فتنے کو، اور آج الحمدللہ وہ پرسکون ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت سکون سے ہیں. تو خود اپنا محاسبہ کریں اور اپنے دل سے پوچھیں تو جواب یہی آئے گا کہ اس کے بغیر ہم جی سکتے ہیں. مگر افسوس ہے کہ چونکہ اپنے آپ سے ہمیں ہمدردی نہیں ہے اور آخرت کی فکر ہم کو ہے نہیں، دنیا کے مزوں کے لیے، یعنی عارضی مزوں کے لیے ہم نے دائمی مزوں کو خیر باد کہہ دیا، قربان کر دیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے، کھون جنت کے مزے ان کے لیے. یوں کیا تو نے تو اے دل پھر، تو نے گل دیے تنکے لیے. تنکے لے لیے تم نے گل دے کے، اور گل بھی کیسے جو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے وہ آرام اور ہمیشہ ہمیشہ کی لازوال سلطنت تم نے کھو دی تھوڑے دن کے مزوں کے لیے اور تھوڑے دن کے راحت کے لیے، جس کو ہم راحت سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ راحت بھی نہیں ہے، دل کا بہلاوا ہے، اور جو بہلاوا ہے وہ بھی شیطانی راستے کا بہلاوا ہے۔ تو بہت ہی جو ہے یہ خطرناک چیز ہے، اور اس نے بڑے بڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور علاج اس کا واحد یہی ہے کہ ایک مرتبہ ہمت کر کے جو ہے اس کو خیر آباد کہہ دیں، ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں۔ دیکھیے پہلے زمانے میں بھی کس طرح وقت آخر گزرتا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی مبارک گزاری۔ کتنا چھوٹا سا آپ کا حجرہ شریف تھا، نہ اس میں کوئی سامان تھا، نہ اس میں کوئی جو ہے وہ کپڑے لدے ہوئے تھے، نہ کوئی وارڈ روب تھی، نہ کوئی اس طرح کے واش روم تھے، نہ کوئی ایسی سہولیات تھیں۔ ایئر کنڈیشن بھی آج ہمیں میسر ہے، گرمی برداشت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف میں کیا ہوا کرتا تھا سب جانتے ہیں۔ اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے اور سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیر مبارک کو آپ چھوکا دے کے ہٹاتے تھے، جگہ بناتے تھے۔ کتنے سے حجرہ شریف میں آپ نے پوری زندگی گزاری، اور جو ہے نہ کوئی ایسی سہولیات نہ کچھ۔ اور ہماری ماؤں نے یہ فرمایا کہ کبھی ہم نے جو ہے پیٹ بھر کے جو کی روٹی سے کھانا نہیں کھایا۔ کیا حالات تھے، حالانکہ ہدایہ آتے تھے، کھانا بھی آتا تھا، گوشت بھی آتا تھا، کھجور کے بڑے بڑے ٹوکرے بھی آتے تھے، غلہ بھی آتا تھا، ہدیے میں بھی آتا تھا، صدقات و خیرات بھی آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کے گھر مبارک میں ایک وقت کے کھانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو لیکن اب تو کمزوری کا دور ہے، تو وہ نبی کا تو مجاہدہ جو تھا وہ کوئی امتی صحابی بھی نہیں کر سکا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ یہ مثال ہے، نمونہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں۔ یہ جتنی ضروریات زندگی ہم نے ضروری بنا لی ہیں، در حقیقت ضروری تو ہے کھانا پینا، دو روٹی ہمیں مل جائے، اور تن ڈھانکنے کو ہمیں کپڑا مل جائے، اور سر چھپانے کو گھر مل جائے، تو یہ ضرورت کے لیے کافی ہے۔ جو ضروری ہے وہ تو یہ ہے، اور بقدر ضرورت ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال بھی نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی سہولیات ہیں اس کا سوال ہو سکتا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے کہ ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، کہ تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال ہوگا، اور اس جسم کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک فقیر جو ہے ایک غنی آدمی سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ 500 برس کس نے دیکھے ہیں، 100 برس بھی مشکل سے دیکھے ہیں، تو 500 برس پہلے۔ وجہ کیا ہے کہ جس کے پاس جتنا مال و اسباب ہوگا، جتنی نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر ہے اتنے ہی نعمتوں کا پھر سوال جواب میں کتنا وقت لگ جائے گا، اور فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو سب جو موٹی موٹی عبادات ہیں، فرائض واجبات، چلو بھائی تمہاری چھٹی چلو۔ تو یہ حال ہے کہ ہم جن آسائشوں اور نعمتوں کے پیچھے، آسائشیں اور نعمتیں حاصل کرنا، ان کو مانگنا کوئی منع نہیں ہے، جائز نعمتیں اور آسائشیں کا خوب سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، آپ ہمیں بہت آرام سے رکھیے۔ بلکہ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دعا عرض کرتے تھے کہ اللہ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، آپ ہم کو ضرورت سے کچھ زائد ہی دے دیجئے، ضرورت سے زائد ہی دے دیجئے، ورنہ ہم بڑے ناشکر ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ہم جو ہے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، ہمارے سامنے والے کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اللہ آپ اپنی مہربانی سے ہم کو ضرورت سے زائد ہی دے دیجئے، تاکہ ہم ناشکری سے بچ جائیں۔ تو لیکن جو ہے آسائشوں کا بھی سوال ٹھیک ہے، ضرورتوں کا سوال، اب نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ ضرور مانگو، چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی مانگو، بڑی سے بڑی حاجت بھی مانگو. میرے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مانگو قورمہ بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پہ. ہاں، راضی رہو چٹنی روٹی پہ، اور چٹنی روٹی پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ استحقاق تو اس کا بھی نہیں تھا، ہمارا حق تو اس کا بھی نہیں تھا، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں چٹنی روٹی کھلا رہے ہیں. مانگو قورمہ بریانی، بڑھ چڑھ کے مانگو جائز چیز، لیکن اس کی حرص مت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ دے دے اس پر صابر اور شاکر رہو. تو یہ چیز ہے. تو بہرحال یہ اتنی آسائشیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھی ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم جو ہے گناہوں کی طرف کیوں لپکتے ہیں؟ کیوں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک تھوڑا سا امتحان ہے؟ الا عشیتن او ضحاہا، بندہ جب قیامت کے دن محشر میں اٹھے گا اور اس کی سختیاں اور اس کے جو اتنا لمبا پیریڈ ہے، اتنا وقفہ ہے کہ وہ برسوں گزر جائیں گے، 50,000 برس کا ایک دن کہا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا کہے گا کہ یہ یا تو ایک رات میں دنیا میں رہا ہوں یا ایک دن دنیا میں رہا ہوں، جس کو ہم نے اپنے منصوبوں سے اتنا طول دے رکھا ہے، اتنا طول دے رکھا ہے کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جیسے کبھی موت آنی ہی نہیں ہے، اتنے غافل ہم ہیں اور اتنے ڈرتے ہیں موت سے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہاں اپنی زندگی مانگنا چاہیے، عمر مانگنا چاہیے کہ اللہ عمر میں ہماری برکت دے دے، تاکہ ہم اپنی عمر کو آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ پر اپنی دولت، اپنی جان، اپنی آبرو فدا کرنے میں ہم اور زیادہ آگے بڑھ جائیں، اور زیادہ کمائی کر کے پھر دنیا میں جائیں، کیوں دنیا سے جائیں؟ کیونکہ آخرت میں ایک یہی افسوس اور حسرت رہ جائے گی جنت میں بھی کہ کاش ہم کچھ اور اللہ کو یاد کر لیتے، کاش ہم کچھ اور دین کا کام کر لیتے، کاش ہم کچھ اور اللہ کو راضی کر لیتے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اپنے نفس کو ان چیزوں کا پابند بنانا، گناہوں سے بچنا، اپنے نفس کو اس جو ہے اس کا پابند بنانا، اور خدا تعالیٰ کی یاد کو جو ہے اپنانا، اپنی زندگی میں اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ دینا، اللہ کو زیادہ یاد کرنا، تہجد گزاری کرنا، آہ و فغاں کرنا، نوافل پڑھنا، اگر ذمے ہمارے قضا نمازیں ہیں جلدی جلدی ان کو ادا کر لینا، اور روزے ہیں تو روزوں کو جلدی جلدی ادا کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستوں کو ڈھونڈنا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیا ڈھونڈتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اللہ کے پیارے جو ہیں، اللہ کے عاشق، وہ ڈھونڈتے ہیں نئے نئے راستے، کس طرح سے ہم اپنے اللہ پر فدا ہو جائیں، کس طرح ہم اپنے اللہ پر اپنی جان و مال و آبرو فدا کر دیں. یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کی خوشی کو وہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی خوشی کے راستوں کو ڈھونڈتے ہیں، گناہوں کو نہیں ڈھونڈتے کہ ہم دنیا میں مزے کرنے آئے ہیں یا یہاں کی رنگینیوں سے ذرا فائدہ اٹھاتے چلے. نہیں، رنگینیاں ضرور ملیں گی، فائدے ضرور ملیں گے، مزے ضرور ملیں گے، لیکن یہ سارے مزے اور رنگینیاں اور یہ راحتیں سب تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، آخرت میں مل جائیں گے، اور خوب یہاں کے مقابلے میں زبردست نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک جمع کر رکھی ہے. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی قلب پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا، بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ ہے راستہ کہ جو ناموافق حالات پیش آئیں اور جو ناموافق تقاضے نفس کے ہوں خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، ان پر صبر کرنا، اور جو عطایا خداوندی ہوں ان پر خوب شکر ادا کرنا. میرے ابھی چند دو دن پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک یہاں مدرسے کے ہمارے استاذ الحدیث ہیں، ان سے میں نے حال پوچھا، سلام دعا کی تو کیا حال ہے، کہا کہ بھائی بہت ہی الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. کہنے لگے کہ یہ اتنا بڑا انعام ہم کو ملتا ہے کہ احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کتنی آسانی سے پانچ مرتبہ حاضری دیتے ہیں، کتنی آسانی سے. دنیا کے کوئی بادشاہ کی جو مملکت میں اور اس کے دربار میں اتنی آسانی سے حاضری نہیں ہو سکتی جتنا کہ احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کی بادشاہت کو بھیک دینے والا ہے، اس کے دربار میں ہم بلائے جا رہے ہیں، بار بار وہ توفیق دے رہے ہیں. کہنے لگے کہ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا، اس سے بڑا کیا یعنی کامیابی ہوگی. بہت ہی خوشی سے وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی مہربانی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ہم تو انعامات کے متمنی ہیں، فرمایا کہ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق ہم کو دے رہے ہیں. تو شکر کرنا ایک صبر ہے، ایک شکر ہے، یہی راستہ ہے اللہ کو پانے کا. بس تھوڑے دن کی یہ مجاہدہ ہے، چند روزے جو دکن باقی بخت، کہ چند روزہ جو ہے یہ مجاہدہ ہے، باقی پھر ہنسی ہنسی ہے، خوشی خوشی ہے. یہ تھوڑی کہ مومن کو جو تنگی ہے یا تنگی اس کو محسوس ہو رہی ہے، تنگی حقیقت میں ہے نہیں، محسوس ہو رہی ہے، تو یہ قید و بند جو ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو اور یہ کرو، تو یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گی، بلکہ دنیا ہی میں اس کی طبیعت جو ہے وہ شریعت بن جاتی ہے، طبیعت شریعت بن جاتی ہے، پھر اس کو شریعت ہی میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو سنت ہی میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو عبادت ہی میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو اللہ کا نام لینے ہی میں مزہ آتا ہے، کوئی اور چیز سوا اللہ کے اس کو پھر کوئی چیز میں مزہ نہیں آتا، خدا تعالیٰ کی یاد کے سوا. اور پھر جو ہے طبیعت شریعت بن گئی، اب اس کے بعد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یہیں سے اس کا استقبال شروع ہو جاتا ہے. ہاں کیا فرماتے ہیں، یا ایتہ النفس المطمئنہ، کہ اے وہ نفس جس نے جو ہے ہماری رضا اور خوشنودی کی خاطر یہی صبر اور شکر کا راستہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ صبر اور شکر کا راستہ اختیار کیا، مجاہدہ کیا ہمارے راستے میں، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیا، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. سبحان اللہ، کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، کیا محبوب پاک نے جو ہے انعام فرمایا، اتنے بڑے احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نفس کو پکار رہے ہیں، آ جا میری طرف. کون کس کی طرف؟ کسی اجنبی کی طرف نہیں، بلکہ اپنے پالنے والے کی طرف، جو تیرا حقیقی پالنے والا تھا. میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں ماں سے بڑھ کر تجھے پالنے والا ہوں. ماں تو محتاج ہے، کبھی دودھ اترتا ہے کبھی نہیں اترتا، محتاج ہے نہیں پلا سکتی دودھ، اور ماں کبھی بیمار پڑ جاتی ہے، کبھی انتقال کر جاتی ہے، بغیر ماں کے بھی بچہ پلتا ہے، لیکن میں تجھے ہر وقت پالتا رہتا ہوں، نہ میں مجبور ہوں نہ میں محتاج ہوں، اور میں تجھ سے محبت بھی ماؤں سے، سینکڑوں ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. تو وہ تو آ جا اپنے پالنے والے کی طرف، اور کس حال میں آ جا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا انعام فرماتے ہیں کہ یہ راضیتم مرضیہ، کہ تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش، اس حال میں تم اب چلے جاؤ. کیا انعام ہے صبر کا اور شکر کا، اور اللہ پر، اللہ کی مرضی پر جینے کا، اور اللہ کی مرضی پر مرنے کا. تو اس طرح استقبال اس کا شروع ہو گیا، اور جس کو احکم الحاکمین اس حال میں پکارے راضیتم مرضیہ، پھر تمام مخلوق جو ہے کیوں نہ اس کے آگے پر بچھائے، اس کے قدموں میں پر بچھائے گی، اس کے قدموں کو چومے گی، کہ احکم الحاکمین کا پیارا تو وہ شخص ہے جو اللہ احکم الحاکمین اس سے خوش ہے، تو ہم کیوں نہ خوش ہوں. ساری مخلوق، فرشتے اور یہ وہ سب لائن سے اس کے استقبال میں. کیا شان ہے اس مومن کی جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ اکبر، پھر اب تو بس انعامات ہی انعامات ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. تو یہاں عمل ہے جزا نہیں ہے، اور آخرت میں جزا ہے عمل نہیں ہے. اب مزہ ہی مزہ ہے، اب بس جو کچھ کیا تھا اس کا انعام ہی انعام ہے. اب کوئی سوال ہی نہیں مشقت کا، اب کوئی سوال ہی نہیں پریشانی کا، اب کوئی سوال ہی نہیں غم کا، اب خوشی ہی خوشی ہے. حتیٰ کہ جب یہ سب دوزخ جنت کا فیصلہ ہو چکے گا اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں بلا کے ذبح کر دیں گے سب کے سامنے، ہے نا؟ کہ اب موت کا خوف بھی جاتا رہا، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی راحت، دائمی خوشی، دائمی نعمتیں، لا زوال نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں، اور وہ نعمتیں جو تصور میں بھی نہیں ہیں، سب کی سب اب تمہارے اس کا جزاء من ربک عطاء. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا انعام و اکرام ہے اس تھوڑی سی زندگی میں، اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ پر فدا کرنے کا. اور پھر یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ اب خواہشات کو فدا کرنا ہے، لیکن صرف وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں. کتنے مزے ہیں، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا، حلال کتنی چیزیں اللہ نے کی ہیں، کھانا پینے میں کتنی حلال چیزیں ہیں، کتنے باتیں حلال ہیں، ہنسنا بولنا بھی حلال ہے، جائز ہنسو بولو، کھانا پینا بھی کتنا حلال کر دیا، کتنی نعمتیں اللہ نے حلال کر دی، تو وہ سب کھاؤ پیو، کوئی ایسا تنگی نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کشادگی ہی کشادگی ہے دین کے اندر، وہ وسعت ہی وسعت ہے. جو لوگ دین کو تنگ سمجھتے ہیں وہ اپنی نادانی اور ناسمجھی سے، کیونکہ وہ اللہ والوں سے دور رہتے ہیں اور اپنے ہی گمان میں دین سے بدگمان رہتے ہیں، دینداروں سے بدگمان رہتے ہیں، اللہ والوں سے بدگمان رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں سختی ہی سختی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے دین میں وسعت ہی وسعت ہے. اگر کوئی سختی ہے تو بس گناہ، یعنی بری چیز سے بچنے میں سختی ہے. ارے بھائی، آپ کی کوئی اولاد میں سے کوئی بچہ سگریٹ پینا شروع کر دے تو آپ کتنی سختی سے اس کا سدباب کرتے ہیں، کوئی بچہ زہر لا کے کھانا شروع کر دے کتنی سختی سے سدباب کرتے ہیں، کوئی بچہ اگر ہیروئن پینا شروع کر دے کتنی سختی سے سدباب کرتے ہیں، کوئی بچہ ڈاکہ چوری میں مبتلا ہو جائے کس قدر آپ پریشان ہوتے ہیں، کس قدر آپ کا بس نہیں چلتا کہ اس کو کس طرح سے یہ چیز، یہ بری عادت چھوڑا دیں. کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہو جائے تو کس قدر آپ کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح یہ بچہ ہمارا یہ بری عادت کو چھوڑ دے. تو بس یہی چیزوں میں سختی ہے کہ بھائی تم برے کام مت کرو، تو یہ تو ہماری سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے، بس سمجھ کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سفر کے مہینے میں سریہ رجیع واقع ہوا، کفار مکہ کے بہکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عزل وقارہ کے براہ فریب آپ کی خدمت میں آ کر بظاہر مسلمان ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کر دیجئے کہ ہم کو احکام سکھلاویں. آپ نے 10 آدمی ساتھ کر دیے. جب یہ لوگ رجیع پر کے ایک تالاب ہے قبیلہ حذیل کا پہنچے تو حذیل کو مدد کے لیے بلا لیا اور بدعہدی کی، اور بعضے اس وقت شہید ہوئے جیسے عاصم رضی اللہ عنہ، اور بعضے پکڑ لیے گئے جیسے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں شہید کر دیے گئے. اور اسی سفر کے مہینے میں واقعہ بئر معونہ کا ہوا. یہ ایک جگہ ہے بلاد حذیل میں، درمیان مکہ اور غسقان کے. وہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص عامر بن مالک رہنے والا نجد کا قوم بنی عامر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا میں مسلمان ہو جاتا مگر مجھ کو قوم کا خیال ہے، آپ کچھ لوگ میرے ساتھ کر دیں کہ وہ میری قوم کو دعوت اسلام کریں، پھر مجھ کو بھی کچھ تعمل نہ ہوگا. آپ نے فرمایا مجھ کو اہل نجد کا ڈر ہے. اس نے کہا کچھ ڈر نہیں، میں اپنی پناہ میں لے لوں گا. آپ نے 70 آدمی اصحاب میں سے قراء کہلاتے تھے ساتھ کر دیے. جب یہ حضرات بئر معونہ میں پہنچے کفار نے
کہ ان میں رعل و ذکوان و عصیہ بھی حسب روایت بخاری تھے، تقریباً سب کو شہید کر ڈالا. ان میں حسب روایت بخاری حرام بن ملحان بھی تھے، اور بانی اس غدر کا عامر بن طفیل تھا جو بھتیجا تھا عامر بن مالک مذکور کا. عامر بن مالک کو اس کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فتور ڈالا اور انہی دنوں وہ مر گیا. اسی عامر بن طفیل نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ یا تو مجھ کو ملک بانٹ دیجئے یا اپنے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، ورنہ بڑا لشکر لا کر آپ سے لڑوں گا. آپ نے بد دعا کی، اللہم اکفنی عامرا، وہ تعاون سے مر گیا. آپ نے ایک مہینے تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بد دعا فرمائی، پھر وہ مسلمان ہو کر آ گئے تو بد دعا ترک فرما دی. اور اسی واقعہ بئر معونہ کے ایام میں غزوہ بنی نظیر ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.